أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تمہارے اوپر آئی جب تمہارے اوپر لشکروں نے چڑھائی کر دی تو ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھنے والا تھا. جب وہ لوگ اوپر سے بھی تمہارے اوپر آئے اور نیچے سے بھی چڑھائی کی اور یہ وہ وقت تھا جب نگاہیں ٹیڑی ہونے لگیں اور دل حلق تک آنے لگے اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ اس وقت میں مومنین کو آزمایا گیا اور ان کو سخت طریقے سے ہلا کر رکھ دیا گیا۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض ہے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ رسول نے ہم سے نہیں وعدہ کیا مگر دھوکے کا۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب انہی منافقوں کی ایک جماعت کہہ رہی تھی کہ اے یثرب والو، اب تمہارے لیے اس جگہ میں ٹھہرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تم رجوع کر لو۔ اور انہی منافقین میں سے ایک فریق نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ بے شک ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ ان کے گھر کھلے ہوئے نہیں تھے، وہ صرف بھاگنا چاہتے تھے۔ اور اگر اس شہر میں چاروں طرف سے فوجیں اندر آ جاتی اور پھر ان لوگوں سے کفر کی درخواست کی جاتی تو یہ کفر میں مبتلا ہو جاتے اور اپنے گھروں میں بہت کم ہی ٹھہرتے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے اس سے پہلے معاہدہ کیا تھا کہ وہ پشت نہیں پھیریں گے اور اللہ کا جو عہد ہے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ کہہ دیجئے کہ یہ بھاگنا تمہیں ہرگز نفع نہیں دے گا اگر تم موت سے یا قتل سے بھاگ رہے ہو، اور تمہیں نہیں زندگی ملے گی مگر بہت تھوڑی۔ آپ کہہ دیجئے کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر اللہ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اور کون روکنے والا ہے جب اللہ تمہارے ساتھ رحمت کا ارادہ کر لے۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنے لیے نہ کوئی دوست پائیں گے نہ کوئی مددگار پائیں گے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اور آج کی مجلس میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی 9ویں آیت سے لے کر آیت نمبر 17 تک کی آیات تلاوت کی ہیں، یعنی 8 آیتیں تلاوت کی، جن میں سورۃ الاحزاب کی 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 اور 17 تک کی آیات ہیں۔ اور یہ آیات جیسا کہ آپ اندازہ کر رہے ہوں گے غزوہ احزاب سے متعلق ہیں، یعنی غزوہ خندق سے متعلق ہیں۔ اور جو آیات ہم نے تلاوت کی ہیں وہ تو 8 آیتیں ہیں، لیکن اس کے آگے بھی آیت نمبر 27 تک جتنی آیات آگے آنے والی ہیں وہ سب اسی غزوہ احزاب اور غزوہ خندق سے متعلق ہیں۔ یہ غزوہ احزاب جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، یہ شوال سن 5 ہجری میں ہوا ہے، شوال سن 5 ہجری میں ہوا ہے۔ اس کو غزوہ احزاب اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جتنی مخالف قوتیں اور طاقتیں دائیں بائیں آگے پیچھے رہتی تھی سب جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئیں، سارے گروہ اکٹھے ہو گئے اور ان سب گروہوں نے اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حملہ کیا، تو ان گروہوں کی بنیاد پر اس کو غزوۃ الاحزاب کہا جاتا ہے۔ اور اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اور مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی تجویز پر خندق کھودی جو 5,500 میٹر لمبی تھی اور تقریباً 10 ہاتھ یعنی 5 میٹر گہری تھی اور 10 ہاتھ چوڑی تھی، اور 6 دنوں میں یہ خندق کھودی گئی۔ تو یہ خندق کھودنے کا جو واقعہ ہے اس کی وجہ سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اور اس کا پس منظر اگر آپ کو بتا دیا جائے تو فائدہ ہی ہوگا اور شاید آپ حضرات کے علم میں اضافہ ہوگا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو سن 2 ہجری میں رمضان المبارک سن 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا، اور غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح مبین عطا فرمائی. پھر اس کے بعد اگلے سال شوال سن 3 ہجری میں کفار مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے. کفار سے مراد ہیں قریش, یعنی مکہ مکرمہ کے کفار قریش مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے شوال سن 3 ہجری میں, اور اس غزوے کو غزوہ احد کہا جاتا ہے. اس میں غزوہ احد میں مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح ہوئی تھی, لیکن بعد میں ایک غلطی کی وجہ سے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست کا سامنا کرنا پڑا, اور 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اس میں شہید ہوئے اور مسلمانوں کا اس میں کافی نقصان ہوا. یہ واقعہ پیش آیا غزوہ احد کا شوال سن 3 ہجری میں, اور ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ جو کفار کے لیڈر تھے اس زمانے میں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے مکالمہ بھی کیا جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہے, اور یہ کہا کہ آج کے دن ہم نے بدر کے دن کا بدلہ لے لیا ہے, اور وموعدنا العام المقبل یوم ببدر, اور اگلے سال پھر بدر میں مقابلہ ہوگا. بہرحال شوال سن 3 ہجری میں مسلمانوں کا یہ بڑا نقصان ہوا. شوال کے بعد ذلحجہ میں بھی ایک اور نقصان ہوا, وہ ایک غزوۃ الرجی ہوا, اور اس میں 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو گھیرے میں لے لیا گیا, 8 کو وہیں شہید کر دیا گیا, اور 2 صحابہ کو مکہ مکرمہ کے بازار میں لے جا کر بیچا گیا, اور مکہ مکرمہ میں جن کافروں کو ان 2 صحابہ نے شہید قتل کیا تھا ان کے بدلے میں ان 2 صحابہ کو شہید کر دیا گیا. یہ غزوۃ الرجی ہوا جس میں 10 صحابہ کو گھیر کر اور پھر بازار میں بیچ کر ان کو شہید کیا گیا. اس کے فوراً بعد محرم سن 4 ہجری ہی میں غزوہ بیر معونہ ہوا, اور اس میں 70 قراء کو گھیرے میں لے لیا گیا, اور 70 قراء جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا. تو اگر دیکھا جائے تو غزوہ احد, پھر اس کے بعد غزوہ الرجی, پھر اس کے بعد غزوہ بیر معونہ, یہ یکے بعد دیگرے یہ بڑے ایسے واقعات تھے جن میں مسلمانوں کو بڑا سخت نقصان اٹھانا پڑا. اس وجہ سے کافروں کی جو ہمتیں تھیں وہ بلند ہو گئیں, انہوں نے سوچا کہ بھئی اب ہم مسلمانوں پر غالب آ سکتے ہیں, ہم نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا دیا ہے. سن 4 ہجری میں شوال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر تشریف لے گئے, کیونکہ ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ جو کفار قریش کا لیڈر تھا یا تھے, تو انہوں نے کہا تھا کہ اگلے سال بدر میں پھر مقابلہ ہوگا, تو آپ مسلمانوں کا لشکر لے کر بدر پہنچے. اس کو کہا جاتا ہے غزوۃ بدر الموعد, غزوۃ بدر الموعد. آپ تشریف لے گئے بدر, اور صحابہ کی ایک جماعت رضوان اللہ علیہ اجمعین, تقریباً 1500 صحابہ تھے جو آپ کے ساتھ تھے, اور بدر میں آپ نے 1 ہفتے قیام کیا, اور آپ انتظار کرتے رہے کہ کفار قریش آئیں ان سے مقابلہ کیا جائے. لیکن ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ مکہ مکرمہ سے نکلا 2000 کافروں کے ساتھ, لیکن آگے مر الزہران پہ پہنچ کر اس نے کہا کہ نہیں, گرمی بھی بہت ہے, اور جناب یہ بھی مسئلہ ہے, حالات بھی زیادہ اچھے نہیں ہیں. بس وہیں بیٹھ گئے وہ, ستو وتو پیا اور اپنا اپنا ناچ گانا کیا, اور اس کے بعد پھر واپس چلے گئے. تو خود کفار قریش نے ان کا مذاق اڑایا کہ تم جنگ کرنے نہیں گئے تھے, تم تو ستو پینے گئے تھے, تو تمہارا تو یہ غزوۃ السویق ہے کہ جناب ستو پی کے تم واپس آ گئے ہو. بہرحال یہ واقعہ ہوا. اسی دوران ایک اور واقعہ ہوا کہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ رہتا تھا بنو نذیر کا, تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کی, اور اس کے لیے 2 طریقے انہوں نے اختیار کیے جو اپنی جگہ میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے جب 28 پارے میں ہم سورۃ الحشر میں انشاءاللہ پہنچیں گے. بہرحال بنو نذیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے لیے سازش تیار کی، بلکہ دو سازشیں تیار کی تاکہ ایک سے بچ جائیں تو دوسرے میں آپ کو شہید کر دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اور آپ نے بنو نذیر کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمایا، آپ نے ان کو گھیرے میں لے لیا، ان کا محاصرہ کیا گیا اور کافی دن یہ محاصرہ جاری رہا، یہاں تک کہ بنو نذیر نے عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کو پیغام بھیجا کہ بھئی تم ہماری کوئی رہائی کی صورت نکالو۔ تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ انہوں نے آپ کے قتل کی سازش تیار کی تھی، لیکن آپ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ کر دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مہربان بھی تھے اور بڑی حکمت سے چلا کرتے تھے، آپ نے عبداللہ ابن ابی کی سفارش کو قبول کر لیا اور آپ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ آپ ان کو مدینہ منورہ سے نکلنے کی اجازت دے دیں کہ مدینہ منورہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور جو آدمی اپنا جو سامان ایک اونٹ پر لے جا سکتا ہے وہ لے جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے لوگوں کو اجازت دے دی کہ ہر آدمی ایک آدمی ایک اونٹ پر اپنا جتنا سامان لے جا سکتا ہے، لاد سکتا ہے، وہ لادے اور چلا جائے، مدینہ منورہ چھوڑ دے۔ گویا آپ نے ان کی جان بخشی کر دی اور ان کو معاف کر دیا، لیکن مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا۔ اب یہ بنو نذیر کے جو لوگ تھے تو ان کے مکانات بھی تھے، تو انہوں نے چیزیں بیچی، کچھ مکانات بیچے، بلکہ مکانات کی کھڑکیاں اور دروازے توڑنے لگے، کیونکہ ملبہ لے جانا تو مشکل تھا لیکن کھڑکیاں دروازے کام آ جاتے ہیں۔ اس کو قرآن نے کہا یخربون بیوتہم بیعیدیہم وعید المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، مسلمانوں سے کہتے تھے کہ بھئی ہم گھر اپنا توڑ رہے ہیں، تم ہماری مدد کرو اور یہ کھڑکی ہے اور یہ دروازے ہیں، یہ ہمیں نکال دو تاکہ ہم اپنے اونٹ پہ رکھ کے اس کو لے جائیں۔ مسلمانوں نے بھی ان کی مدد کی اور جناب جتنا وہ سامان لے جا سکتے تھے وہ لے گئے۔ یہ بنو نذیر کا قبیلہ مدینہ منورہ سے نکلا اور جا کر آباد ہو گیا خیبر کے علاقے میں۔ بنو قینقاع بھی اس سے پہلے گئے تھے، وہ بھی وہاں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ یہ جب بنو نذیر کے لوگ پہنچے خیبر میں تو وہاں پہلے سے یہودیوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی، تو گویا ان کا ایک جتھا وہاں جمع ہو گیا اور یہ سارے کے سارے بڑے مالدار لوگ تھے۔ ان کا سردار تھا حیی ابن اختب اور سلام ابن ابی الحقیق اور کنانہ ابن ابی الحقیق، یہ ان کے بڑے سرداروں کے نام تھے۔ تو حیی ابن اختب نے جا کر بات کی کفار قریش سے اور مکہ مکرمہ میں جا کر ان سے کہا کہ دیکھو بھائی، ہمیں بھی محمد نے نکال دیا ہے مدینہ منورہ سے اور تمہاری تو پہلے سے لڑائی چل رہی ہے، تو اب ایسا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور تم سب جمع ہو جاؤ اور جمع ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اب حملہ کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ پیسے کی بھی ضرورت تھی اور جتھے کی بھی ضرورت تھی۔ یہودیوں کا معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیشہ ان کی تعداد بہت کم رہی ہے، مگر پیسہ ہمیشہ ان کے پاس سب سے زیادہ رہا ہے۔ تو اس زمانے میں بھی یہ یہودی بہت مالدار تھے، چنانچہ انہوں نے یہ طے کیا کہ سارا خرچہ ہم برداشت کریں گے۔ نہ صرف یہ کہ ہم خرچہ برداشت کریں گے، بلکہ اگر ہم کامیاب واپس آئے تو خیبر کے علاقے کی اتنی پیداوار ہم تمہیں دیا کریں گے۔ یہ انہوں نے طے کیا کفار قریش سے۔ کفار قریش نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہماری جو آبادی ہے وہ بھی اتنی نہیں ہے کہ مدینے کا جا کر محاصرہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے جو کفار قریش تھے ان کی تعداد 3,500 سے زیادہ نہیں تھی۔ تو حیی ابن اختب یعنی بنو نذیر کے یہودی، خیبر کے یہودی، انہوں نے پیسہ بھی اکٹھا کیا، پیسہ لگایا، اور جو کفار قریش تھے انہوں نے بنو قطفان سے بات کی، اس پورے علاقے کے اندر، حجاز کے علاقے کے اندر سب سے بڑا قبیلہ جو تھا وہ غطفان کا قبیلہ تھا، اور غطفان کی پھر بہت ساری شاخیں تھیں، بنو اسد، بنو سلیم، بنو اشجع، بنو مرہ، ان سب کو انہوں نے آمادہ کیا. سب سے بڑا قبیلہ غطفان کا تھا، اور وہ لڑنے والے بھی لوگ تھے اور ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، اور وہ پیسہ لے کر اپنا کرائے کے فوجی تھے، جو ان کو پیسہ دیتا تھا اس کے لیے وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. تو حیی ابن اختب اور ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے غطفان کے لوگوں سے بات کی کہ تم بھی ہمارے ساتھ ملو تاکہ ہم جا کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوں. اب ہوا یہ کہ یہودی ساتھ ملے، پیسہ ان کا تھا، اصل دشمنی ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کی تھی، کفار قریش کی تھی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا تھا اور مسلمانوں کو نکالا تھا. اور باقی جو قبائل تھے ان کو پیسے دے کر آمادہ کیا گیا غطفان کے مختلف جو شاخیں تھی، بنو مرہ، بنو اشجع، بنو سلیم، بنو اسد، ان سب کو آمادہ کیا گیا اور ان سب کو پیسے دے کر نکالا گیا. چنانچہ جب یہ سب جمع ہوئے تو ان کی تعداد 10,000 تک پہنچ گئی، ان کی تعداد 10,000 پہنچ گئی. اور یہ 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا مدینہ منورہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک پل کی اطلاعات ملتی رہتی تھی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ کے چچا تھے وہ مکہ مکرمہ میں تھے اور وہ بھی پیغام سارے پہنچاتے رہتے تھے. ویسے بھی ہر علاقے میں اور ہر کافر قبیلے میں آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے. یہ عجیب بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کرنے والے ہر جگہ تھے، یعنی کافروں کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہوتے تھے، لیکن جانتے تھے کہ آدمی سچا ہے، یہ کھرا آدمی ہے، چہرہ دیکھ کر ان سے محبت ٹپکتی تھی. تو انہوں نے اطلاعات بھیجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہاں سے 10,000 کا لشکر روانہ ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. اس سے پہلے بھی آپ نے غزوہ احد میں مشورہ کیا تھا، آپ کی اور عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی رائے یہ تھی کہ ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے، اور عبداللہ ابن ابی نے غزوہ احد میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ، ہم نے جب بھی مدینے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا ہے ہمیں شکست ہوئی ہے، اور ہم مدینے میں رہ کر جب مقابلہ کرتے ہیں تو ہمیں فتح ہوتی ہے، تو آپ اندر رہ کر مقابلہ کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہ تھی کہ ہمیں باہر نہیں جانا چاہیے، ہمیں اندر رہ کر مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن بعض نوجوان صحابہ کا اصرار ہوا، اور اصرار کی وجہ سے آپ نے ان کی بات مان لی، اور مان کر پھر آپ باہر تشریف لے گئے. بلکہ جب آپ باہر تشریف لے جانے لگے غزوہ احد میں، تو وہ ان نوجوان صحابہ کو افسوس ہوا کہ ہم نے حضور پر اتنا اصرار کیوں کیا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اب اپنے اصرار سے واپس ہٹ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا، اب تو میں نے زرہ پہن لی ہے، اور جب نبی ہتھیار پہن لیتا ہے پھر بغیر جنگ کے نہیں اتارتا. چنانچہ غزوہ احد میں آپ باہر نکل گئے تھے، لیکن اس مرتبہ چونکہ غزوہ احد کا تجربہ سامنے تھا اور آپ کو معلوم تھا کہ ہم نے مدینہ سے باہر نکل کر جو کفار قریش سے مقابلہ کیا تھا اس میں کامیابی نہیں ہوئی، اور کامیابی ہوئی بھی تھی تو بعد میں وہ شکست میں تبدیل ہو گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام اہل مدینہ کی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے. لیکن آنے والی جو فوج تھی وہ تھی 10,000، اور مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 3,000 تھی، ان میں بھی منافقین شامل تھے. اب کہاں 10,000 کا لشکر، کہاں 3,000، مقابلہ بہت زیادہ، فرق بہت زیادہ تھا. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم اپنے علاقے میں ایسے موقع پر خندق کھود لیتے ہیں تاکہ سامنے سے آنے والا جو دشمن ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے. تو میری تجویز یہ ہے کہ ہمیں خندق کھودنی چاہیے تاکہ فوج اس خندق کو دیکھ کر کچھ رکے، ان کے لیے خندق کو پار کرنا مشکل ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ساتھ لگا کر خندق کھودنی شروع کی، और 6 दिन में 5,500 मीटर लंबी 5,500 मीटर लंबी खंदक खोदी गई। मदीना मुनव्वरा का कुछ ऐसा है कि मशरिक की जानिब हर्रा शर्किया है और मगरिब की जानिब हर्रा गर्बिया है, उसको हर्रा शर्किया हर्रा गर्बिया भी कहते हैं, हर्रा शर्किया हर्रा गर्बिया, अल मदीना मा बैन हर्रतैन। ये जो हर्रा है शर्किया और गर्बिया, वहां चट्टाने हैं ऊंची नीची और उस पर कोई फौज नहीं चल सकती, घोड़ा भी नहीं चल सकता, ऊंची नीची चट्टाने हैं, तो उस पर वहां से दाई जानी भी महफूज थी बाई जानी भी महफूज थी, हर्रा शर्किया से भी फौज हमला नहीं कर सकती थी, हर्रा गर्बिया से भी फौज हमला नहीं कर सकती थी। पीछे का जो हिस्सा था यानी जुनूब का, तो उसमें आबादी थी सारी, शुरू में मकानात थे और आबादी थी, फिर उसके बाद खेत बागात, और उसका एक तवील सिलसिला था जो पीछे तक चला गया था। तो एक तवील आबादी थी, बागात और खेत, वहां से भी फौज का आना मुश्किल था, वो सारी की सारी आबादी वाला इलाका था। सिर्फ सामने का हिस्सा ऐसा था कि वहां से हमलावर हमला कर सकते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन से मशवरे के बाद हर्रा शर्किया से लेकर हर्रा गर्बिया तक का सामने का जितना इलाका था वहां खंदक खोदी, और 6 दिन में ये खंदक खोदी गई। और हाल ये था कि सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाईन के पास खाने पीने की भी किल्लत थी और सर्दी का सामान भी कम था, और सर्दी भी बहुत पड़नी शुरू हो गई थी, और जाहिर है कि सर्दी के अंदर जमीन और सख्त हो जाती है, हाथ पांव भी जमने लगते हैं और जमीन खोदना मुश्किल हो जाता है। उस हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने खंदक खोदी, खंदक खोदी, उसी में कई वाकयात पेश आए, और उसी में ये वाकया भी पेश आया कि एक सहाबा आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, खंदक तो फलन जगह से हमने खोदी है, वहां एक चट्टान है, उसको बीच में वो आ गई है, और अगर जब तक उसको तोड़ा नहीं जाएगा तो उस वक्त तक वो खंदक पूरी तैयार नहीं होगी। तो आपने फरमाया अना नाजिल, मैं उतरता हूं, मैं तोड़ूंगा। चनाचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, कुदाल आपके हाथ में थी जिसकी नोक होती है, और आपने पूरी ताकत से उस पर जर्ब लगाई, हालांकि आपके पेट के ऊपर पत्थर भी बंधा हुआ था, जर्ब लगाई तो उसके टुकड़े हुए, फिर आपने दूसरी जर्ब लगाई तो और टुकड़े हुए, फिर तीसरी जर्ब लगाई तो फिर वो टूटी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब पहली जर्ब लगाई और चिंगारियां निकली तो आपने फरमाया मुझे यमन के महल्लात की बशारत दी गई है, फिर दूसरी मरतबा में आपने फरमाया मुझे कैसर के महल्लात की बशारत दी गई है, तीसरी जब चिंगारी निकली तो आपने फरमाया मुझे किसरा के महल्लात की बशारत दी गई है। खंदक तैयार हो गई, काफिर फौजें पहुंच गई। अब जब वो पहुंची तो उनके सामने भी ये बिल्कुल नया तजर्बा था, मदीने वालों के लिए भी ये पहला तजर्बा था कि उन्होंने खंदक खोदी। अहले मक्का तो वैसे भी इस टेक्निक से कोई वाबत तैयार ही नहीं थे और उनको इसका तारुफ नहीं था। जब देखा सामने तो खंदक है, अब खंदक कैसे तैयार करें। उधर हुआ यह कि जितनी मिट्टी निकलती थी उसको मदीना मुनव्वरा की जानिब उसको मोर्चे की शक्ल दी जाती थी, चुनाचे मुसलमान जो थे उस मोर्चे के पीछे थे, मिट्टी के पीछे थे जो मोर्चे की शक्ल में थी, और सामने जो काफिर थे तो उनके लिए हमला करना मुश्किल होता था, वो आगे बढ़ते थे, मुसलमान यहां से तीर बरसाते थे, तो ना घोड़ा उसको खंदक को फांद सकता था और ना आम आदमी के लिए फांदना मुश्किल आसान था। यह मुहासरा तकरीबन 20 दिन जारी रहा। ये लोग यानी कुफार कुरैश, गतफान का कबीला, हुयय इब्न अख्तब, यहूदी वगैरह, ये पहुंचे और तकरीबन 20 दिन शव्वाल के शुरू में पहुंचे थे और शव्वाल का आखिर आ गया और मुहासरा जारी। लेकिन अब जू जू मुहासरा लंबा होता चला जा रहा था, अब वो कुफार कुरैश ढीले होते चले जा रहे थे। वजह यह है कि मुहासरा तो उन्होंने कर लिया लेकिन सप्लाई लाइन कोई नहीं थी उनकी, محاصرے کے لیے ضروری ہے کہ پیچھے سے مسلسل سپلائی لائن قائم ہو کہ جہاں سے آٹا آ رہا ہو، گوشت آ رہا ہو اور چیزیں آ رہی ہوں. اب جو کچھ جانور وہ اپنے ساتھ لائے تھے وہ کھاتے رہے کھاتے رہے کھاتے رہے. صبح ناشتہ 10,000 افراد کے لیے چاہیے، دوپہر کو کھانا چاہیے 10,000 افراد کے لیے، شام کو چاہیے 10,000 افراد کا کھانا. کہاں سے آئے گا وہ کھانا؟ ظاہر ہے کہ وہ وہیں سے لیں گے یا قریب سے کہیں سے کوشش کریں گے، پیسہ چاہیے. اور اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہے ان کی ختم ہونے لگی. ادھر سردی بڑھتی چلی گئی. یہ لوگ مکہ مکرمہ کے لوگ تھے اور یہ گرمی کے عادی تھے. سردی اتنی زیادہ مکہ مکرمہ میں نہیں پڑتی. جو لوگ جانتے گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہاں دسمبر اور جنوری میں بھی لوگ پنکھے چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں. صبح کو بھی نماز کے لیے جائیں تو ایک ہلکی سی واسکٹ کافی ہو جاتی ہے دسمبر جنوری میں. لیکن مدینہ منورہ میں شام کی طرف سے ہوائیں آتی ہیں اور مدینہ منورہ میں ٹھیک ٹھاک سردی پڑتی ہے. تو مدینہ منورہ کی طرف سردی کا زمانہ شروع ہو گیا. اب جوں جوں سردی بڑھتی جلی جا رہی تھی تو جو کفار قریش تھے ان کے چھکے چھوٹتے جا رہے تھے. اب ادھر سے شام سے ٹھنڈی ہوا چلنی شروع ہو گئی، وہ ان سے ہاتھ پاؤں کے ٹھنڈے ہونے شروع ہو گئے. اب مسئلہ لمبا ہو گیا. اب ان کو فکر ہوئی کہ کیا کیا جائے. تو حیی ابن اختب جو بنو نذیر کا سردار تھا، جو ان سب قبائل کو جمع کر کے لے کر آیا تھا، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ پیچھے ہمارا ایک قبیلہ بیٹھا ہوا ہے بنو قریظہ کا، اب وہ آخری قبیلہ تھا جو مدینہ میں تھا، اب پیچھے تھا وہ، تو ان سے بات کی. تو حیی ابن اختب قبیلہ بنو قریظہ کے سردار کعب ابن اسد کے پاس گیا اور دروازہ کھلوانے کی کوشش کی کہ میں حیی ابن اختب ہوں، تو تم دروازہ کھولو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں. تو کعب ابن اسد نے اوپر سے قلعے کے اوپر سے دیکھا کہ یہ ہمارا پرانا سردار آیا ہے. تو کہا انک رجل مشؤوم، تم منوس آدمی ہو، تم ہمیں آ کے نقصان ہی پہنچاؤ گے. اس نے کہا نہیں، میں تم سے صرف بات کرنا چاہتا ہوں اور پرانے تعلقات ہیں، کم از کم ایک وقت کا کھانا تو ہمیں کھلا دو، کم از کم کوئی بات تو کرو. اس نے کچھ ایسی پٹی پڑھائی کہ وہ دروازہ کھلوا دیا اور پھر اندر چلا گیا. اور اندر جا کر اس نے بنو قریظہ کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو یہ بڑا موقع ہے، ہم 10,000 افراد کا لشکر لے کر باہر سے حملہ آور ہوئے ہیں، اگر تم پیچھے سے حملہ کر دو، تم بغاوت کر دو، تو 10,000 افراد آگے سے ہیں، پیچھے سے تم، ہم تمہارے ساتھ مل جائیں گے تو مسلمان بیچ میں آ جائیں گے، جب مسلمان بیچ میں آ جائیں گے تو مسلمانوں کو ختم کرنا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرنا آسان ہوگا. شروع میں تو کعب ابن اسد اور بنو قریظہ کے لوگ راضی نہیں ہوئے، لیکن اس نے حیی ابن اختب نے کہا، اچھا ہاں کعب ابن اسد نے کہا کہ اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر تم چلے گئے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، اگر تم 10,000 کی فوج پیچھے واپس چلی گئی اور بعد میں ہمیں تو محمد کے ساتھ رہنا ہے تو پھر کیا ہوگا. کہا کہ نہیں، میں تمہارے ساتھ قلعے میں رہوں گا. چنانچہ وہ حیی ابن اختب آ کر ان کے قلعے میں مقیم ہو گیا. اب انہوں نے بغاوت شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ تم جاؤ، جا کر دیکھ کر آؤ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ بنو قریظہ بغاوت کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے، ان کے ساتھ حضرت سعد ابن عبادہ اور سعد ابن معاذ یہ بھی تھے. جب یہ حضرات وہاں پہنچے تو انہوں نے کعب ابن اسد سے بات کی اور کہا کہ بھائی تمہیں یاد ہے کہ تم نے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا ہے. کہا کون محمد؟ کعب ابن اسد نے کہا کون محمد؟ تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے اس کو بہت سخت جملے کہے کہ تم یہ بغاوت کر رہے ہو، بدہدی کر رہے ہو. لیکن وہ بدہدی پر آمادہ ہو گئے تھے. انہوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم جاؤ، جا کر حالات کا جائزہ لو، اگر وہاں جا کر تم یہ دیکھو کہ حالات خراب ہیں اور وہ ہمارے خلاف بغاوت پر آمادہ ہو گئے تو سب کے سامنے یہ مت کہنا، ورنہ مسلمان کہیں زیادہ پریشان نہ ہو جائیں. چنانچہ یہ لوگ جب آئے تو آ کر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ بغاوت کر رہے ہیں، بلکہ یہ کہا کہ یا رسول اللہ، کچھ رجی اور بیر معونہ کا قصہ معلوم ہوتا ہے. یعنی وہ ہمیں اسی طرح نقصان پہنچانا چاہتے ہیں جس طرح غزوہ رجی اور پیر معاونہ میں نقصان پہنچایا گیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. چنانچہ اب مسلمان بہت دہشت میں آ گئے، وجہ یہ کہ سامنے سے تو ویسے ہی 10,000 فوج حملہ آور تھی، محاصرے میں آگے بڑھنے کی مسلسل کوشش کر رہی، پیچھے سے بھی بغاوت ہو گئی، اور اتنی سخت دہشت تھی کہ جناب قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، اور وہ قرآن کہتا ہے کہ بَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ اِزَّاغَتِ الْأَبْصَارِ، نگاہیں ٹیڑی ہو گئیں، خوف اور دہشت میں آدمی کی نگاہ ٹیڑی ہونے لگتی ہے. بَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اور دل گلے تک آنے لگے، اردو میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنے لگا، اردو میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آنے لگا، لیکن عربی کا محاورہ ہے کہ بلغت القلوب الحناجر، کہ دل جو ہے وہ گلے میں آنے لگے. اور قرآن کہتا ہے وتظنون باللہ الظنونا، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کے گمان کرنے لگے. اور آگے قرآن کہتا ہے ہنالک ابتلی المومنون، اس وقت میں مومنین کو مبتلا کر دیا گیا. وزلزلوا زلزالا شدیدا، اور ان کو سخت طریقے سے ہلا کے رکھ دیا گیا. قرآن نے نقشہ کھینچا کہ مسلمان کیسی پریشانی میں تھے. ادھر منافقوں کی زبانیں کھل گئیں، منافق جو کہنے لگے کہ محمد تو یہ کہتے تھے کہ یمن کے محلات کی خوشخبری ہے اور قیصر و کسرا کے محلات کی خوشخبری ہے، ہماری تو حالت یہ ہے کہ ہم بیت الخلا نہیں باہر جا سکتے، باہر تو فوجیں پڑی ہوئی ہیں. اس طرح کی باتیں انہوں نے کہیں. ادھر منافقوں نے جب دیکھا کہ ادھر پیچھے سے بغاوت کی خبریں آ رہی ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینی شروع کی. کسی نے کہا جی ہمیں گھر، ہمارے گھر خالی ہیں، چوری کا ڈر ہے، ہم تو گھر جا رہے ہیں. یقولون ان بیوتنا عورہ، آ کر کہنے لگے ہمارے گھر خالی ہیں، ماں چوری چکاری کا ڈر ہے، یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم گھر جا رہے ہیں. وما ہی اب آورا، قرآن کہتے ہیں کہ کوئی ڈرور نہیں تھا، گھر خالی نہیں تھے. ان یریدون الا فرارا، یہ بھاگنا چاہتے تھے، چلنا چاہے وہ چلے گئے، اور کوئی منافق آتا تھا وہ کوئی اور عذر کرتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے بھاگنا شروع کیا. اب مسلمان جو مخلصین صادقین مومنین تھے وہی رہ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. مگر پھر اللہ تعالی کی غیبی مدد ہوئی، اور ایک رات اتنی سخت سرد ہوا چلی کہ جس سے جو کفار قریش کے خیموں کی تنابیں تھی وہ اکھڑ گئی. اور اس کا ایک عجیب واقعہ ہے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور وہ بھی بڑا سننے والا ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں اور بڑے مشہور صحابی ہیں، ان کو کہا جاتا ہے صاحب سر رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے یہ. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ جب کافی عمر ان کی ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے جا چکے تھے، تو اس زمانے کے جو کچھ نوجوان تھے وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ آپ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور صحبت کا شرف اٹھایا. کہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. تو اس پر کچھ نوجوانوں نے کہا کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پہ نہ چلنے دیتے، اپنے کندھوں پہ رکھتے. حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. فرمایا تمہیں ایک واقعہ میں سناتا ہوں اپنا، پھر یہ واقعہ سنایا. فرمایا کہ غزوہ احزاب کے موقع پر سخت سردی تھی، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا تم میں سے کون ہے جو مشرکین مکہ کے لشکر کے اندر جا کے دیکھے کہ ان کا کیا ارادہ ہے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ وہ واپس آئے گا، اور یکون رفیقی فی الجنہ، اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. کون ہے جو جاتا ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کوئی آدمی نہیں اٹھا. سخت سردی تھی، کپڑے پاس نہیں تھے، بے تحاشا سردی پڑ رہی تھی، لوگ دبکے ہوئے اپنی جسم کو سمیٹنے میں مصروف تھے. جب آپ نے فرمایا کون ہے جو جائے گا تو کوئی آدمی نہیں اٹھا. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو جائے گا اور وہ واپس آئے گا اور وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کوئی نہیں اٹھا. تیسری مرتبہ میں آپ نے مجھے فرمایا حذیفہ تم جاؤ. تو فرماتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا تھا، میں کھڑا ہوا اور حال یہ تھا کہ سردی کی وجہ سے میرے دانت بج رہے تھے، تو آپ نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور مجھے دعا دی، پھر میں روانہ ہوا۔ روانہ ہو کر میں پہنچا اور میں گھس گیا، خندق کراس کی کسی طریقے سے ساتھیوں نے کرا دی، پھر میں اندر گھس گیا منافق وہ مشرکین مکہ کے لشکر میں، اور میں بالکل اس بڑے خیمے کے پاس پہنچ گیا جو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ کا تھا، لیڈر کا تھا، کمانڈر کا تھا۔ تو ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ وہاں موجود تھا، اور حالت یہ تھی کہ ٹھنڈی یخ ہوا چل رہی تھی اور کوئی آگ باقی نہیں تھی، لا تقر لہم نارون، آگ ٹھہرتی نہیں تھی، بجھ جاتی تھی اور ہنڈیا نیچے گر جاتی تھی، خیمے کی تنامیں اکھڑ رہی تھی، اتنی تیز برفانی ہوا تھی۔ اس وقت میں ابو سفیان ابن حرب نے کہا بھائی میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں، اور مشورہ کرنے کا کہ ہر آدمی پہلے دیکھ لے کوئی جاسوس تو نہیں ہے، یہاں ہر آدمی اپنے ساتھی کا کو دیکھ لے کوئی یہاں جاسوس تو نہیں آ گیا۔ حضرت حذیفہ فرماتے فوراً میں نے اپنے ساتھی کو کہا، قریب جو آدمی، تیرا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرا نام فلا۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ جب اس کے بعد ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے کہا کہ میں اتنے عرصے یہاں ہم محاصرہ کیا، لیکن اب ہمارے لیے محاصرہ جاری رکھنا ممکن نہیں رہا، اور ادھر سے بنو قریظہ جو ہیں انہوں نے بھی پوری طرح ہمارا ساتھ نہیں دیا، اور اب میں تو جا رہا ہوں۔ چنانچہ ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے کہا اب میرے لیے یہاں رہنا مشکل۔ ادھر یہ تھا کہ شوال ختم ہو رہا تھا، آگے ذوالقعدہ آ رہا تھا، اور ذوالقعدہ آنے میں صرف ایک دو دن باقی تھے، اور ذوالقعدہ اشہر حرم میں سے تھا، اور یہ مشرکین مکہ بہرحال اشہر حرم کا احترام کرتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ اسی شوال کے مہینے میں جو کچھ ہونا ہے ہو جائے، کیونکہ اب ہمارے پاس مزید یہاں نہ کمک ہے، نہ سپلائی لائن ہے، اور نہ ہی ہمارے لیے اشہر حرم میں قتال کرنا آسان ہوگا۔ اس لیے ابو سفیان ابن حرب ابن امیہ نے کہا کہ میں تو جا رہا ہوں۔ چنانچہ اس نے سواری کو اٹھایا، اس پہ بیٹھا، جیسے وہ بیٹھا سب نے اپنے خیمے اکھاڑنے شروع کر دیے اور سواریوں پہ بیٹھنا شروع کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں وہاں سے بھاگا، میں آیا اور خندق پھر کراس کی، پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ پہنچا تو آپ تہجد پڑھ رہے تھے اور آپ نے گرم چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ جب میں پہنچا تو آپ نے مجھے قریب اشارے سے بلایا، گرم چادر میرے اوپر ڈال دی، میں آپ کے قدموں میں دبک گیا اور سو گیا، اور آپ نے نماز ختم کی۔ نماز ختم کرنے کے بعد آئے فرمایا یا نعمان، اے سونے والے آدمی بتا کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ قصہ پیش آیا، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد وہ سارا جو لشکر تھا کافروں کا وہ واپس روانہ ہو گیا۔ اس میں ایک اور قصہ بھی پیش آیا ہے نعیم ابن مسعود المجاشعی کا، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے وہ بتانا بھی ذرا مشکل ہے۔ یہ سارا منظر قرآن نے ان آیات میں ذکر کیا ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مشکلات پیش آتی ہیں، اور ایسی مشکلات بھی پیش آتی ہیں کہ بلغت القلوب الحناجر، آدمی کے دل گلے تک آنے لگتا، دل گلے تک آنے لگتا ہے، آنکھیں ٹیڑی ہونے لگتی ہیں، اور آدمی کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں طرح طرح کے گمان آنے لگتے ہیں، لیکن اس وقت میں بھی ایمان پر ثابت قدم رہنا، اعمال پر ثابت قدم رہنا، یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ کتنا وقت باقی ہے؟ چلو ترجمہ یہ پھر سے سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کی نعمت جو تم پر ہوئی، اذ جاءتکم جنود، جب لشکر تمہارے اوپر آ گئے تھے۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا جب لشکر تم پر چڑھ آئے تھے، جاءتکم چڑھ آئے تھے، آئے تھے بھی ہو گیا، چڑھ کا اضافہ کر دیا، اس جاءت کم جنودن، جب لشکر تمہارے اوپر چڑھ آئے تھے، فارسلنا علیہم ریحن، ہم نے ان پر ہوا بھیج دی، ہم نے ان پر ہوا بھیج دی، وہ ہوا کدھر سے آئی تھی؟ شام کی طرف سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا دبور کے ساتھ، اور میری نصرت کی گئی ہے صبا کے ساتھ. یعنی جو قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا وہ جنوبی ہوا سے، دیکھو نا کراچی کے اندر ایک چلتی ہوا سمندر کی طرف سے وہ دبور کہلاتی ہے، ایک آتی ہے شمال کی طرف سے وہ صبا کہلاتی ہے جیسے آج کل ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا دبور ہوا کے ساتھ. ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر تنزع الناس کانہم اعجاز نخل منقعر. تو قوم عاد کو ہلاک کیا گیا تھا دبور کے ساتھ، اور فرمایا میری مدد کی گئی ہے صبا کے ساتھ، یعنی اس ہوا کے ساتھ جو شمال کی طرف سے، شمال مشرق کی طرف سے آئی تھی. تو فرمایا کہ قرآن کہتا ہے فارسلنا علیہم ریحاً، تو ہم نے ان پر ہوائیں بھیجی، ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ہم نے ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھو. یعنی تو ہم نے تمہاری غیبی مدد کی. فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها، ہم نے ان پر ہوا بھیجی اور ایسے لشکر بھیجے جن کو تم نے نہیں دیکھا. اور بعض شرح نے، مفسرین محدثین نے لکھا، اور غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں ریح کا لفظ آیا ہے عذاب کے لیے آیا ہے، اور جہاں ریاح کا لفظ آیا ہے وہ رحمت کے لیے آیا ہے. والذی یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، ریاح جب جمع کے ساتھ آتا ہے تو یہ رحمت کے لیے استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، اور جب وہ مفرد کے صیغے کے ساتھ ہے، دیکھو ہوائیں اگر ادھر ادھر بکھری ہوئی ہوں تو وہ خیر ہوتی ہیں، ساری ہوائیں جمع ہو کر ایک ہی طرف چل پڑیں گی تو ظاہر ہے کہ وہ تو اڑا کے رکھ دیں گی. تو قرآن نے جہاں ہواؤں کا ذکر کیا ہے وہ رحمت کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور جہاں ہوا کا ذکر کیا ہے وہ عذاب کے طور پر. تو یہاں فارسلنا علیہم ریحا، ہم نے ان کافروں کے اوپر ہوا بھیجی، وجنودا لم تروها، اور ایسے لشکر بھیجے تم جن کو تم نے نہیں دیکھا. وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. مسلمان جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر رہے تھے، منافق جو تھے وہ سہمے ہوئے تھے اور مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے. تو جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اس کو دیکھ رہا تھا. آگے قرآن کہتا ہے اذ جاؤکم من فوقکم، اس وقت کو یاد کرو جب یہ کافر اوپر سے آئے 10,000 کا لشکر، ومن اسفل منکم، اور پیچھے سے بھی آئے، نیچے سے بھی آئے. نیچے سے مراد ہے بنو قرظہ کا لشکر. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارِ، اور اس وقت کو یاد کرو جب نگاہیں ٹیڑی ہونے لگیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ، اور دل گلوں تک آنے لگے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، اور تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کرنے لگے. جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو سوچتا ہے پتہ نہیں رحمت آئے گی نہیں آئے گی، مارا جاؤں گا، طرح طرح کے خیالات آتے ہیں. اس کو قرآن نے فرمایا وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا، تم اللہ کے بارے میں طرح طرح کا گمان کر رہے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت میں مومنین کو مبتلا کر دیا گیا. ابتلا کا مطلب آزمانا، ابتلا کہتے ہیں آزمانے کو. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت میں مومنین کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، سخت ہلایا جانا، ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا، سخت طریقے سے ہلا کے رکھا، سخت طریقے سے ان کو ہلا کے رکھ دیا گیا. یہ قرآن نے نقشہ کھینچا، اور پھر آگے منافقوں کا ذکر آئے گا. اب چونکہ وقت کم ہے اسی پر ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمارے ایمان میں قوت پیدا فرما, ہمیں ایمان کی حلاوت نصیب فرما, ایمان کی مٹھاس نصیب فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں عافیت عطا فرما. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة في الأشياء كلها والشكر لك عليها حتى ترضى, وبعد الرضا الخيارة في جميع ما يكون فيه الخيارة, ولجميع ميسور الأمور كلها لا بمعسورها يا كريم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.